یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا معذرت دونوں راتوں میں بہل ہم تو ہم منتظر ہی تھے انتظامات کے مشکلات کی وجہ سے دور دیر ہو گئے, لیکن انشاءاللہ ہم سب ثواب سے محروم ہیں, ثواب سے محروم نہیں ہے, اس لیے کہ راہ خدا میں ایک لمحہ ایک لحظہ ایک احساس ایک ارادہ ضائع نہیں ہوتا ہے. اس لیے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کا تعلق ہماری نیت سے ہے اور خدا کے پاس انشاءاللہ قبول ہے, اگرچہ انتظار کرنا مشکل کام ہوتا ہے. سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا, اس سورہ مبارکہ کو سرچشمہ ہدایت قرار دیا ہے کہ خدا نے قسم کھایا زمانے کے ساتھ کہ سارے انسان خدا کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور اس تجارت کے ساتھ خسارت میں ہیں, یا بہتر اور زیادہ باریک بینی سے کہوں تو سارے انسان تجارت کر رہے ہیں اور اس تجارت میں کچھ خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ شیطان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ تجارت میں ناکام ہو جاتے ہیں. آپ خود دیکھیں دنیا میں صحیح تاجر کے ساتھ تجارت کرو تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا, کسی شیطان صفت آدمی کے ساتھ تجارت کرو تو نقصان اٹھانا پڑے گا. سارے انسان تجارت کر رہے ہیں اور ایک گروہ کے علاوہ جنہوں نے خدا کے ساتھ تجارت کی ہے باقی سب اپنے تجارت میں نقصان اٹھا رہے ہیں. عرض کی اس تجارت کے سرمایہ انسان کے پاس عمر ہے, زندگی ہے, زمانہ ہے, سارے انسانیت اور ہر انسان سارے انسانیت کے پاس بھی سرمایہ زمانہ ہے اور ہر انسان کے پاس بھی زمانہ کا ایک ٹکڑا یعنی اس کی زندگی سرمایہ ہے. یہ سرمایہ اس سرمایہ سے ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی تجارت میں اور خدا سے بہترین معاوضہ حاصل کر سکتا ہے, ابدی سعادت حاصل کر سکتا ہے. لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ, تمہارے نفسوں کے لیے کوئی ثمن کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت. تمہاری نفس تمہاری جان تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کے ثمن صرف اور صرف جنت. اب یہ زمانہ یہ عمر جو سرمایہ کے طور پر ہر انسان کو خدا نے دی ہے اور یہ سرمایہ اس انسان کے پاس ہے جس کے تمام اعضاء و جوارح ناقص ہو, نابینا ہو, اندھا ہو, ناشنوا ہو, گونگا ہو, بہرا ہو, اپاہج ہو, لیکن جب تک یہ سرمایہ ہے خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتا ہے, ابدی سعادت کما سکتا ہے. یہ سرمایہ قوموں کے پاس بھی ہے, یہ سرمایہ آدمیوں کے پاس بھی ہے, قوم اور قوم کے افراد دونوں کے پاس یہ سرمایہ ہے. اس سے تجارت کرنا ہمیں آنا چاہیے, اس سرمایہ کے ساتھ کیسی تجارت. کچھ لوگ ایسے ہو عربوں مال ارث میں ملا ہے چند سالوں میں سب کو گوا دیتے ہیں کیونکہ ان کو تجارت کرنا نہیں آتی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم سرمایہ سے شروع کرتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں. تو زمانہ جو مال تجارہ ہے، زندگی جو سرمایہ ہے انسان کے پاس، اس کے ذریعے کس طرح سے تجارت کرنا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، افراد کی زندگی میں بھی، قوموں کی زندگی میں بھی. مولا قوموں کی زندگی کے حوالے سے، قوم افراد کے مجموعے کے نام ہے، ایک بڑی بحث اور گفتگو ہے مفکرین اور فلاسفے کے درمیان، افراد سے ہٹ کر قوم کی زندگی ہے یا نہیں ہے، یا قوم انہی افراد کے مجموعے کا نام ہے. قوموں کی الگ حیات الگ موت، یا الگ نہیں ہے، انہی معاشرے کے افراد کی اکثریت مؤثر گروہ کے حیات کو قوم کی حیات کہتے ہیں، مؤثر گروہ کے موت کو قوم کی موت کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی قوموں کی حیات اور قوموں کی موت کی بات کی ہے. افراد زندہ ہیں، بحیثیت قوم مر چکی ہے، یعنی آدمی کے ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن قوم کے مفادات کو نقصان پہنچے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، پوری قوم کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراد بحیثیت قوم مر چکے ہیں، ان کی قوم کی حیات نہیں ہے، قومی حیات نہیں ہے، مردہ قوم ہے. افراد زندہ ہے، اس قوم کے اکائی زندہ ہے، یا خود فرد بھی، فرد کی بھی ایک حیات، دو قسم کی حیات ہے، ایک حیوانی حیات، دوسرا انسانی حیات. ایک آدمی ہے، اس کے دین پر حملہ ہو، اس کے عزت پر حملہ ہو، اس کی توہین ہو جائے، غلام بن جائے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، روٹی نہ ملے تو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ایک گالی برداشت نہیں کرتا ہے لیکن دین و ناموس کو نقصان پہنچنے کو برداشت کرتا ہے. تو یہ فرد بحیثیت حیوان زندہ ہے. ایک حیوان کو دیکھیے، پانی کے لیے، گھاس کے لیے، چارے کے لیے کس طرح سے لڑتے ہیں، لیکن حیوان کی گردن میں رسی ڈالو بھی وہ ذلت کا احساس نہیں کرتا ہے. تو اسی طرح سے انسان، اس کے حیوانی صفات کو ٹھیس پہنچ جائے تو غصہ آتا ہے، لڑ پڑتا. اس انسان کی حیوانیت زندہ ہے لیکن اس انسان کی انسانیت مر چکی ہے، مردہ ضمیر ہو چکا ہے، بے حس ہو چکا ہے. احادیث میں ہے مؤمن، مؤمن ضعیف کون ہے؟ کہا وہ مؤمن ہے جو امر معروف نہیں کرتا، نہی از منکر نہیں کرتا. یعنی کیا؟ اس کے اقدار پر حملے ہو جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، یہ بے حیثیت مؤمن مر چکا ہے، بے حیثیت انسان مر چکا ہے. لیکن بے حیثیت ایک حیوان بالکل زندہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. یہ ہر آدمی میں بھی دو قسم کے موت اور دو قسم کے حیات ہے. چنانچہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں کہ انک لا تحیی الموتی، پیغمبر یہ مردے ہیں، یہ جو مشرکین ہیں مردے ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ اپنی آوازیں نہیں پہنچا سکتے ہیں ان مردوں تک جو اپنے جسم کے قبر میں مدفون ہے. یہ انسان ہونے کے ناطے سے مردے ہیں، انسان کی انسانیت کی آواز نہیں سن سکتے. لیکن شہداء کو دیکھے کیا فرماتا ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ سمجھنا، تصور بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، اس لیے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنے خون کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے اپنی انسانیت سے دفاع کرتے ہیں، اپنے عقائد سے دفاع کرتے ہیں. حر یزید الریاحی دیکھیے، اب تک حر کی زندگی، جب تک حر کا نام زندہ ہے تب تک عقیدے سے دفاع کر رہا ہے، تب تک دستگاہ کی شکل میں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، حق سے دفاع کرتا ہے. تو شہداء زندہ ہے، اگرچہ حیوانی لحاظ سے زندہ نہیں، مردہ ہے حیوانی لحاظ سے. بس اوقات یعنی اسلامی یہ شرط نہیں ہے کہ شہداء جسمانی لحاظ سے زندہ ہو، اگرچہ کچھ شہادتیں ایسی ہیں جیسے حضرت حر کے بارے میں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کے قبر کھودنے کے لیے شاہ اسماعیل نے کہا قبر کھودیں گے، آخر ان کے جسم تک جانا ہے دیکھنے کے لیے کہ حور کا توبہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. لیکن جب اس نے توبہ کیا، امام نے قبول فرمایا علی من توبہ، مولا میرا توبہ قبول، توبہ اسی پشیمانی کا نام ہے. لیکن جن کو خدا کا خلیفہ امام موجود تھا، اس لیے امام کی خدمت میں پیش کیا. ورنہ اسلام میں یہ ہے کہ جتنے بڑ گناہ کیوں نہ کرے، پشیمان ہوتے ہی توبہ ہو جاتا ہے، پھر تلافی امکان ہو تلافی کرنا ذریعہ. یہاں پر تلافی کی گنجائش تھی، وہ کیا، امام کے خلاف اقدام کیا تھا، آل محمد پر ظلم ہوا تھا، خود نے کہا میں نے ڈرایا ہے، دمکایا ہے، راستہ بند کیا ہے، تو یہ تلافی، معافی چاہنا توبہ کا حصہ تھا. پھر شہادت کے ذریعے اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتا تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حیات کئی قسم کے ہے. ہم ابھی زندہ ہے، حیوانی لحاظ سے زندہ ہے، انسانی لحاظ سے زندہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کردار بتائے گی، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے اعمال بتائے گا کہ ہم کس قسم کے حیات کا حامل ہے. آئے انبیاء والے، آئے میں اطہار والے حیات کا حامل ہے، انسانی حیات کا حامل ہے، یا ان کے صرف ایک حیوان ہے جو انسانوں کے درمیان گھوم رہے ہیں شکل انسان. مولا فرماتے ہیں القلب قلب الحیوان و صورت و صورت انسان. کچھ لوگ ایسے ہیں روح حیوانی روح ہے، ان کی روح، ان کے باطن، ان کی حقیقت حیوان ہے. اقدار، نفرتیں، دوستیاں، محبتیں، خوشیاں، غم، سب حیوانی خواہشات کے مطابق، مادی مفادات کے فکر میں ہے، روحانی مفادات کے فکر میں نہیں ہے. مادی مفادات کو ٹھیس پہنچ جائے بڑا غصہ آتا ہے، بڑا غمگین ہو جاتا ہے، بڑا محسون ہو جاتا ہے. لیکن الہی اقدار، دین و مذہب، انسانیت کو ٹھیس پہنچاتے نہیں ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا ایک دوسرا عرض کے قومیں، قوم کے حیات و موت، اس قوم کے مؤثر حد تک افراد، اتنے افراد جو اس قوم کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. اگر وہ افراد قومی درد کا حامل ہے، قومی ذمہ داروں کے احساس کرتے ہیں، تو وہ قوم زندہ ہے. اگر اتنے افراد نہیں ہیں، وہ قوم مردہ ہے. ابھی آپ ہمارے مومنین کے درمیان ایران کو مثال دیتے ہیں، وہاں پر نہیں کہہ سکتے اکثریت ایسی ہے، نہیں اکثریت نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی 20-25% دیندار لوگ ہیں. کہ میں انقلاب کے ایک سال پورا ہونے سے پہلے وہاں گیا ہوں، اب تک وہاں ہوں، اس کے سارے بوجھ کو اس سے محدود کم تعداد کے افراد نے اٹھا رکھا ہے. یقین کیجئے حرم کو انہوں نے زندہ رکھا ہے، زیارتوں کو انہوں نے زندہ رکھا ہے، دعاؤں کو، دعائے ندبہ، دعائے کمیل، نماز جمعہ، محاذ، جہاں پر جلوس نکالنے کی ضرورت تھے، جہاں پر امداد کی ضرورت ہے، پیسے، سب یہی 20-25% لوگ کر رہے ہیں. باقی لوگ کبھی اکا دکا کچھ، باقی لوگوں کو الیکشن کے دنوں میں، ان دنوں میں میڈیا کے ذریعے لاتے ہیں. یہ ایک قوم کی یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے. قرآن فرماتے ہیں اگر آپ میں 10 صبر کرنے والے ہیں، 100 پر جیت جائیں گے. وَإِن يَكُن مِنْكُم مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. 100 صابر ہو، یعنی وہ افراد جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، منزل پر یقین رکھتے ہیں، اہداف رکھتے ہیں اور منزل کی طرف آگے بڑھتے ہوئے مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، دشمن کے تیروں تلواروں سے گھبراتے نہیں ہیں، اگرچہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ایسے لوگ 10 100 کے برابر ہوتے ہیں. تو ایک قوم کی اتنی تعداد جو اس قوم میں اثر انداز ہو, بعض اوقات بہت کم لوگ اثر انداز. مولا فرماتے ہیں اگر میرے لیے حضرت عقیل اور حضرت عباس کی جگہ پر حضرت حمزہ اور حضرت جعفر ہوتے تو میرا حق نہیں چھنتا. دو آدمی کتنا مؤثر ہو سکتے. بعض شخصیات اتنی مضبوط شخصیات ہوتی ہے کہ قوم کی قیادت کرتا ہے, قوم کی لگام, پورے ملک کے لگام ان کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے. ایسی قوی شخصیات ہوتی ہے. مثلا ایران یہی انقلاب امام خمینی نہ ہوتا کامیاب نہیں ہوتا, اس شخصیت کی تاثیر ہے. تو عرض کر رہا تھا قوموں کی حیات اور البتہ ایک شخصیت کے لیے زمین ہموار ہونے کی ضرورت ہے. اسی امام خمینی سے جب کہا کہ پہلا قیام کیا کم لوگ نکلے 15 سال پہلا, کہا کہ نہیں بعد میں ابھی ہمارے افراد ماؤں کے گود میں ہیں, پیٹ میں, یعنی کہ ہم تیاری کریں گے, ہم ان کی تربیت کریں گے, ان تک پیغام پہنچائیں گے, پھر تیار ہو جائیں گے. ایسے کاموں کی ضرورت ہے. تو مولا فرماتے ہیں, عرض کیا کہ تاریخ میں کامیابی اور ناکامی کا راز کیا ہے, سنت الہی کیا ہے. یہ ہے کہ اسی طرح سے مولا کے فرمائش آپ کے خدمت میں عرض کی کہ زمانے کے ساتھ ٹکر بھی نہیں لینا ہے, لڑائی بھی نہیں کرنی ہے, زمانے کے سامنے ہتھیار بھی نہیں ڈالنی ہے, زمانے سے استفادہ کرنا ہے, زمانے کو پہچاننا ہے, پہچاننے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یعنی علم کی ضرورت ہے, بصیرت کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے, بصیرت کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے, تو پھر آپ حالات کنٹرول میں لا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ قوموں کی نابودی اور کامیابی کے اکراس آپ فرماتے ہیں, یستدل علی ادبار الدول باربع, حکومتوں کے نابود ہونے کی اور نعمتوں کے زائل ہونے کی 4 وجوہات ہیں. ایک تضیع الاصول والاخذ بالفروع, بنیادی باتوں کو ضائع کرنا. ایک قوم جب اپنی بنیادی باتوں کو ضائع کر دے, نظر انداز کرے, جن باتوں پر قوم کی بقا ہے ان کو نظر انداز کرے, وہ قوم ختم ہو جائے گی, نعمتیں چھن جائے گی, وہ قوم غلام ہو جائے گی, وہ قوم اغیار کے ہجوم کے سامنے شکست کھائے گی. تضیع الاصول, اصول کو ضائع کرنا. ایک قوم کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, جو ریشہ ہے قوم کے بقا کے لیے, اصول ریشہ کو کہتے ہیں, کسی قوم کے بقا کی ریشہ ہے, جڑ ہے, اس کو ضائع کرتے ہیں, بنیادی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں, وہ قوم ختم ہو جائے گی. والاخذ بالفروع, اصول کو نظر انداز کرتے ہیں. ایک قوم کے اصول کیا ہے؟ علم و معرفت, صحیح قیادت ہے, مالی حالت ہے, عدالت ہے. قوم بنیادی باتوں کو نظر انداز کرے. والاخذ بالفروع, فرعی باتوں کو, فرعی سے مراد آپ فقہی باتیں نہ لے, یعنی غیر ضروری باتوں کو اپنا لے, بنیادی باتوں کو چھوڑ کر, اصل باتوں کو چھوڑ کر فرعی باتوں کو اپنا لے, وہ قوم باقی نہیں رہ سکے. ایک بلڈنگ لے لے آپ, اس کی بنیاد بالکل نہ بنائے, اوپر اوپر سے خوبصورت بنائے, ایک چھوٹے سے جھٹکے کے ساتھ پوری بلڈنگ منہدم ہو جائے گی, قوم نابود ہو جائے گی. اگر بنیادی باتوں کو نظر انداز کیا, یہاں پر بنیادی باتوں کو سمجھنا ہوگا دین اور عقل کے مدد سے, پھر ان بنیادی باتوں پر توجہ دینا ہوگا, اور اخذ بالفروع, فرعی باتوں کو لینا. فرعی باتوں کو لینے سے قوم کیوں نابود ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, یعنی ایک وجہ اصلی باتوں کو نظر انداز کرنا, بنیادوں کو نظر انداز کرنا, دوسرا وجہ غیر اہم باتوں کو اپنانا. کیوں؟ اگر یہ قوم اہم باتوں کو نظر انداز کرے, کچھ سالوں کے بعد بیدار ہو جائے گی قوم, بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے اپنے اصولوں کو نظر انداز کیا ہے, ہم نے اپنے بقا کے ضمانت کو نظر انداز کیا ہے. قوم بیدار ہو جاتی ہے. ایک قوم جب اصولوں کو نظر انداز کرتی ہے, بنیادوں کو جب نظر انداز کرتی ہے, ایک نہ ایک دن ضرور بیدار ہو جائے گی. بیدار ہو کر اصولوں کو زندہ کریں گے, اصولوں سے متمسک ہو جائیں گے, قوم مضبوط قوم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ قوم اصولوں کو نظر انداز کرنے کے بعد اصول کے جگہ پر فروع کو لیا, فرعی باتوں کو, معمولی باتوں کو, غیر اہم باتوں میں لگ گئے, تو کبھی بیدار بھی نہیں ہوں گے. سمجھیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, بہت خوش ہوں گے, ہم اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. ہم ابھی ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ خوش ہیں آپ دیکھیں. اسلام نے, اہل بیت نے کن باتوں کو اہم قرار دیا اسلام میں, ان باتوں کو ہم نے سنبھالا ہے, اکثریت کی بات کرتا ہوں, یا ان باتوں کو سنبھالا ہے جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں بھی نہیں ملتا ہے. انسان جب غیر اہم باتوں سے متمسک ہوتا ہے, خوش رہتا ہے اپنے پاس, میں اپنا کام کر رہا ہوں, اپنی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں, تو کبھی بیدار نہیں ہوتا ہے. اگر صرف اصولوں کو نظر انداز کرتا ایک دن بیدار ہو سکتا تھا. اصولوں کے جگہ پر جب فرعی باتوں کو لیا, غیر اہم باتوں کو اصولوں کے جگہ پر بٹھایا, جیسے خدا کو چھوڑ کر بت کی پوجا کرے. آدمی کی فطرت میں خدا پرستی ہے, ایک تشنگی, ایک گمشدگی, ایک تلاش, ایک جستجو انسان کے اندر رہتی ہے خدا کے بارے میں. فطرت انسان ہے نا, خدا پرستی فطرت میں ہے, ایک تجسس, ایک تکلیف کے احساس, ایک فقدان, ایک پیاس محسوس کرتا ہے. اب یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے خدا تک پہنچ جائے گا, لیکن اس کے جگہ پر بت لا کر بٹھایا تو سمجھے گا یہی میرا خدا ہے, پھر خدا کی تلاش میں نہیں جائے گا, سمجھے گا یہی خدا ہے. ابھی اصول سے غفلت کے بعد غیر اہم باتوں سے لگ گئے تو خوش ہو جائے گا, میں اپنا کام کروں. یہ قوم کبھی زندہ نہیں ہو سکتی, کبھی صاحب نعمت نہیں ہو سکتی. غلامان زندگی, در بدری کی زندگی, جگروں کی زندگی, بدبختی کی زندگی, غفلت کی زندگی, عذاب کی زندگی, نعمتوں سے محرومیت کی زندگی اس قوم کے مقدر ہے, جس قوم نے بنیادوں کو چھوڑ کر معمولی باتوں کو بنیاد سمجھا ہے. یہ دو. دوسرا اس کے بعد فرماتے ہیں ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا اس کے بعد فرماتے ہیں باقی دو, وتأخير الأفاضل, قوم میں, معاشرے میں جو صاحب فضیلت ہے ان کو پیپو سے پس پشت ڈالنا, ان کو نظر انداز کرنا. ایک قوم کی قیادت لائق لوگ کریں گے, پوری قوم کو اعلیٰ منزلوں کی طرف لے جائیں گے. ایک قوم کی قیادت باتقویٰ لوگ کریں گے, پوری قوم کو تقویٰ کی طرف لے جائیں گے. یہ حافظ کے شعر, نغمہ مردی کے باعت دارت بوئے دوست, ملتی را می برد تا کوئی دوست. ایک مرد جس میں خدا کی خوشبو ہو وہ پوری قوم کو خدا تک لے جائے گا. قیادت جو اس قوم کی قیادت کرنے والے ہیں, قیادت کے درجے بے درجہ ہوتا ہے. آپ کی اسی مسجد میں جو قیادت کرتا ہے, آپ کے شہر میں جو قیادت کرتا ہے, آپ کے ملک میں جو قیادت کرتا ہے, عالمی قیادت. ابھی عالمی قیادت ٹرمپ کر رہا ہے, دیکھو کس طرح سے قیادت کرے گا. سارے کو اسی شہوت رانی کی طرف لے جائے گا. نغمہ مردی کے دارت بھی. تو یہ فرماتے ہیں تأخیر الافاضل, اگر کسی قوم نے اپنے اندر جو صاحبان فضیلت ہے, صاحب علم, صاحب تقویٰ, صاحب اخلاق, صاحب شرافت, صاحب عقل, محنتی, پلس جو فضیلت کے مالک افراد, دنیوی حوالے سے, اخروی حوالے سے جو صاحب فضیلت ہے, فضائل کا حامل ہے, ان کو پس پوش ڈال دے, وہ قوم آگے نہیں جا سکتی. صاحب فضیلت آگے ہو تو وہ خود آگے بڑھے گا, آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. علم کے میدان میں, تقویٰ کے میدان میں, اخلاق کے میدان میں, سیاست کے میدان میں, ہر میدان میں جو صاحب فضیلت ہے وہ آگے آگے قوم پیچھے پیچھے جائے گی. یہ مذہب اہل بیت کی خصوصیت ہے جو قیادت معصوم کے ہاتھ میں ہے. کون سے معصوم؟ علم میں معصوم، عمل میں معصوم، اخلاق میں معصوم، تمام فضائل انسانی میں معصوم. ایسی ہستی کے اقتداء میں ہم چلیں گے تو لوح محدود انسانیت کے منازل طے کر سکتے ہیں. اور معصوم کی غیبت کے دوران ایسے افراد کے ہاتھ میں قیادت دی ہے، ایسے افراد کے ہاتھ میں قیادت دی ہے جو معصوم کے قریب ترین ہو موجودین کے درمیان، یعنی جنہوں نے معصومین کے پیغام کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں، یعنی معصومین کے پیغام سمجھنے میں ماہر ہے، مجتہد ہے، اور ان پیغامات پر عمل کرنے کی نسبت میں عادل اور قابل اعتماد ہے. دیکھیے یہ ہے تاخیر الافاضل. جب کوئی قوم صاحب فضیلت لوگوں کو پس پوش ڈالے، فرض کیجئے ایک بے تقوی آدمی کو قیادت دے دے تو قوم کے دوسرے افراد بے تقوی ہو جائیں گے. مغرب کے کسی غلام کو قیادت دیں گے تو پوری قوم مغرب کے غلامی کی طرف جائیں گے. ایک کرپشن والے کو قیادت دیں گے، پوری قوم کے کلرک سے لے کر بنگی سے لے کر اوپر تک سب کرپشن والے ہو جائیں گے. یعنی اگر افاضل کو پس پوش ڈالا، یہی کہ فضیلتوں سے رہ جائیں گے. جب آپ کے آگے صاحب فضیلت نہ ہو تو آپ بھی صاحب فضیلت نہیں ہوتے. الناس علی دینی ملوکہم، حدیث سے لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. الناس بھی ملوکہم اشبہ منہم بآبائہم، لوگ اپنے باپ سے زیادہ اپنے حاکموں کے ساتھ شبیہ ہوا کرتے ہیں. باپ سے زیادہ، بچہ ابتدا میں ماں سے وابستہ ہوتا ہے، پھر باپ سے، پھر تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے ہمارے باپ سب کچھ نہیں ہے، معاشرے میں اور بھی افراد ہے. ملک کے حکمران کی طرف دیکھتے ہیں، یہ سب سے مؤثر آدمی معاشرے میں وہی ہے، سب سے کامیاب آدمی وہی ہے، اسی کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دیتا ہے. اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، قیامت کے دن جہنمیوں سے خدا پوچھتا ہے تم کو جہنم میں کس نے لایا، کیوں جہنم میں آ گئے؟ ہم نے تو جنت کے دروازے کھولا تھا، ہم نے تمہیں خلق کیا تھا جنت کے لیے، جہنم کے لیے کسی کو خلق نہیں. ملک میں جو جیل بند ہے ان سے پوچھئے آپ ملک کے عوام کو کیا کرنا چاہتے ہیں، سب کو سعادت مند، حکمران سے پوچھئے پوری دنیا میں سب کو سعادت مند بنانا چاہتے ہیں، سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. اگر سب کو خوش رکھنا چاہتے تو جیل کیوں بنایا؟ جواب یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے، سب کو سعادت مند بنانے کے لیے جیل کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے خدا نے جہنم کو بھی اسی کے لیے، تاکہ سب جہنم کو دیکھ کر جنت جائے، جہنم کے خوف میں جنت جائے. لیکن اس کے باوجود خدا پوچھتا ہے تم کیوں جہنم آ گئے؟ کہتے اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سیدوں کے، سید عربی زبان میں ابھی ہمارے جو معنی نہیں ہے، یعنی سردار، سادات کو بھی سید کہنا ہے، اسے سردار ہونے کے لحاظ، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی ہے. اطعنا سادتنا، سادہ جمع ہے سید ہے. وہ کبرا آنا، کبرا جمع ہے کبیر ہے، اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی پیروی کی ہے. یہی ہوتا ہے، لوگ ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اگر صاحبان فضیلت آگے ہو پورے معاشرے فضیلت کی طرف، مغربی دنیا کو آپ دیکھیے، مغربی دنیا میں کیا ہے؟ معنوی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اخلاق سے اسلامی اخلاق کے لحاظ سے ان میں کوئی مقام نہیں ہے، لیکن دنیوی لحاظ سے قانون پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اسی نے مغربی دنیا کو ترقی دی، یہ ایک صفت ہے نا، قانون پر عمل کرتے اپنے اپنے ملک میں، باہر تو نہیں کرتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا ایک طرف ووٹ دے، امریکہ ویٹو کرے، سب کل عدم ہو جائے گا. ڈیموکراسی اپنے ملک کے اندر باہر نہیں، ایک ویٹو سے پوری دنیا کے ووٹ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کے سلامتی کونسل میں ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باہر میں اسرائیل کی حمایت ہوتی فلسطینیوں پر ظلم، سعودی عرب کی حمایت ہوتی وہ تو ایک قسم کے کیا نام ہے، ہزار سال پرانے بادشاہت ہے. لیکن ایک چیز ہے وہاں پر، قانون کی پابندی، اسی نے ان کو آگے پہنچایا، اسے ایک اچھی صفت نے آگے پہنچایا. لیکن ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے، نہ انسانیت ہے نہ دین ہے، نہ اسلامیت ہے نہ انسانیت ہے. تاخیر الافاضل، افاضل آگے نہیں ہے، پیغمبر کے بعد اگر صحابہ فضیلت آگے آتے امت 100 سال کے اندر پوری دنیا پر اسلام چھا جاتا ہے، صرف نام کے لحاظ سے نہیں، حقیقت کے لحاظ سے۔ جب امام آئیں گے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا، لیکن صحابہ نے فضیلت کو پس پوش ڈالا۔ اور دوسرا، چوتھا کیا ہے؟ وہ تقدیم الاراذل، رد پست ذلیل لوگوں کو آگے کرنا۔ اس میں بھی وہی نقطہ ہے، اگر انسان اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنے ممبر پر، دیکھو ہم ممبر پر بعض وقت ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو لوگوں کو عمل کرنے سے روکتے ہیں، تو شایان اہل بیت کی مسجد میں نمازی کم ہو، دشمنان اہل بیت کی مسجد پر ہو، یہ کیسی بات ہو، یہ کیسی علامت ہے؟ اہل بیت کی پہچان نماز ہے، مسجد میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ کیوں؟ تاخیر الافاضل، افاضل کو پس پوش ڈالنا، تقدیم الاراذل، رزل پست لوگوں کو آگے کرنا۔ جب پست لوگ آگے ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اپنے جیسا بناتا ہے۔ عرض کیا، الناس علی دین ملوکہم، اگر ایک جاہل آگے آئے گا معاشرے کو جاہل بنائے گا، ایک کرپشن والا آگے آئے گا معاشرے کو اپنے جیسا بنائے گا، ایک ظالم آگے آئے گا معاشرے کو اپنے جیسا بنائے گا۔ آپ خود دیکھ رہے، کیوں ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے نا، سب ایسا کرپشن کرتے ہیں، صرف صدر وزیر اعظم کے بعد میں پورے جس کے ہاتھ میں کچھ آ جائے وہ کچھ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہی عادت ڈالی ہے کہ ایسے پست لوگ جب اقتدار پر آئیں گے، خود بخود عملاً وہی پیغام پہنچاتے ہیں اور سب ان سے پیغام لیتے ہیں۔ تو اس کے ایک عیب کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کے پاس افاضل کی قیادت سے انسان محروم ہو، ایک دن انقلاب کرے گا، ایک دن انسان بیدار ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم فاضل لوگوں کی قیادت سے محروم ہیں۔ لیکن جب فاضل لوگوں کی قیادت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ پست لوگ قیادت کرنے لگے، وہ پست لوگ اپنی قیادت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہزار ہتھکنڈے اپنائے گا، علماء کو خریدیں گے، میڈیا کو خریدیں گے، مصنفین کو خریدیں گے، شاعروں کو خریدیں گے، سب کو خریدیں گے۔ تو پست لوگ اپنی قیادت، اپنی ریاست، اپنی رہبری ثابت کرنے کے لیے سارے ملک کے وسائل سے کام لیں گے، نتیجتاً معاشرہ کبھی بیدار نہیں ہوگا کہ بھئی ہمارے قیادت صالح ہاتھوں میں نہیں ہے، صالح ہاتھوں میں ڈالنا چاہیے، اس کی طرف کبھی معاشرہ متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر متوجہ ہو جائے، معاشرے کو یہ پیغام دے گا، یہ ناممکن چیز ہے، سب کے سب ایسے ہیں، ناممکن ہے۔ تو اراذل آگے آنے سے ایسا ہوتا ہے، کبھی معاشرہ بیدار نہیں ہوگا۔ سوچے گا ہم نے اپنے کام کے ووٹ دیا، الیکشن میں حصہ لیا، لائن میں کھڑے رہے، نعرہ لگایا، ہڑتال میں حصہ لیا، تو مولا فرماتے ہیں، دیکھیں یہ زمانے کی کامیابی اور ناکامی کے ایک اصول یہ ہے، بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے اور ان کو ترجیح دینا ہے، فرعی باتوں کو بنیادی باتوں کی جگہ پر نہیں رکھنا ہے۔ صاحبان فضیلت کے اقتداء میں چلنا ہے، صاحبان فضیلت کے اقتداء میں چلنا ہے، پست لوگوں کی اقتداء میں نہیں چلنا ہے۔ اگر یہ ہوا، عالم اسلام کی بدبختی ہے، پیغمبر کے بعد یہی سلسلہ شروع ہوا، اب اس کے نتیجے میں حسین شہید ہو گئے۔ جب لوگ یزید کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو اس ماحول میں حسین کو شہید ہونا تھا۔ مولا کسی اور جگہ پر اور ایک اصول کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کس طرح سے، یعنی زمانے میں کامیابی کے اصول۔ زمانے آپ کے پاس سرمایہ ہے، یہ قوم کے سرمایہ بھی ہے، یہ افراد کے سرمایہ بھی ہے۔ افراد بھی اپنے مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے، خوشنودی خدا تک پہنچنے کے لیے، سعادت ابد کے لیے، اور قوم بھی صالح قوم بننے کے لیے۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد مؤمن اور صالح، پوری قوم بھی مؤمن قوم اور صالح قوم ہونے کی ضرورت، کیونکہ قوم کا اثر افراد پر ہوتا ہے، افراد کا اثر قوم پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد میں آ جائے تو آپ پر ایک روحانی ایک اثر پڑتا ہے. یہ اثر گھر میں نہیں ہے, کیونکہ حالات کا افراد کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے. ایام محرم امام تو شہید ہو گئے ہیں, لیکن ایام محرم کیوں اثر پڑتا ہے؟ یہی ہے کہ قوم کا اثر افراد پر, افراد کا اثر قوم پر. تو اس مولا کسی اور کلام میں فرماتے ہیں اہل کوفہ سے, وَإِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ سَيُدَالُونَ عَلَيْكُمْ, میں سمجھتا ہوں شام والے آپ کوفہ والوں پر جیت جائیں گے. کوفہ مرکز حکومت اسلامی, پورا شمال افریقہ, افریقہ میں جو عرب ممالک ہے وہ کوفہ کے ماتحت. شام صرف امیر شام کے پاس تھا, اور آخر میں مصر پر قبضہ کیا, وہ بھی آپ جانتے ہیں خیانتوں کی وجہ سے. تو یمن جو مشرقی عرب دنیا ہے, یہ سب کے سب مولا کی حکومت میں, یعنی کوفہ کے ماتحت. ایران کوفہ کے ماتحت, ابھی وسط ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ کوفہ کے ماتحت. یہ سارے علاقے ہمارے تقریباً ملتان تک, سندھ کے کچھ حصے ملتان تک یا اس کے نزدیک علاقے تک فتح ہو چکا تھا اس زمانے میں. یہ سارے علاقے, اتنا وسیع مملکت, اس کے باوجود فرماتے شام والے آپ پر جیت جائیں گے. آپ دلیل لاتے ہیں, جیتنے اور ہارنے کے اصول ہیں, قوانین ہیں, ان قوانین کو جس نے اپنایا وہی مقصد حاصل کرے گا. ظاہر ہے ایک بیمار ہے, اگر اس نے اس بیماری کی صحیح دوائی لی تو شفا یاب ہو جائے گا, خدا شفا عطا کرے گا. اگر غلط دوائی لی تو شفا نہیں ہوگی. اصول ہے اپنے اصول. جیتنے کے معیار کیا ہے؟ لِتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ, ایک یہ ہے کہ آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہیں, آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہے, وہ باطل پر ہوتے ہوئے متحد. اتحاد کامیابی کی راز ہے, افتراق ناکامی کا راز. ولا تفرقوا فتذهب ريحكم, قرآن فرماتا ہے تفرقہ میں مت پڑو, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. تفرقہ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے, یہ سنت الہی ہے. تفرقہ ہو تو اتنی بڑی مملکت اور وہ چھوٹی مملکت, وہ جیت جائے گی. یہ ایک راز شکست. تو تفرقہ, ابھی دیکھیں یہودی 30 ملین 3 کروڑ آبادی ہے پوری دنیا میں, متحد ہے. ابھی ہم شایہ نہر میں 300 ملین کم از کم ہے, یعنی 30 کروڑ ہے, 10 برابر ہے. لیکن لبنان میں دیکھیں حزب اللہ میں چند ہزار جوان ہے, ابھی مجھے نہیں معلوم تعداد کا, لیکن پوری لبنان کی آبادی کراچی کی آبادی کے آدھے سے بھی کم تر ہے. پوری لبنان کی آبادی کراچی کی 30% آبادی ہے, لیکن متحد ہونے سے اس کے ثمرات پوری دنیا میں جا رہا ہے. یعنی اس کرۂ عرض کے کسی کونے میں ایک مومن جوان رہتا ہو, اس کے دل میں جذبہ ایمان قوی ہونے کا باعث بنتا ہے, اپنے مذہب پر فخر کرنے کے باعث بنتا ہے. اور پوری دنیا کو سمجھایا کہ آپ کم ہو, کمزور ہو, تیسری دنیا کے آدمی بھی ہو, آپ کے پاس اسلحہ نہ ہو, آپ کے ملک کے حکمران بھی دشمن کے اعلی کار ہو, تب بھی اگر آپ متحد ہیں, اپنی رہبر کی بات مانتے ہیں, تو آپ کامیاب ہو سکتے. تو یہ اتحاد کا ایک اثر ہے. مولا دوسری جو بات فرماتے ہیں یہاں پر, فرماتے ہیں وہ اپنے امام کی, امام کا معنی حکمران, اپنے حاکم کی, اپنے رہبر کی, امام کا معنی ہی رہبر ہے, پیشوا رہبر, وہ اپنے پیشوا کی بات کو مانتے ہیں, آپ اپنے پیشوا کی بات کو نہیں مانتے. یہ دوسری بات ہے. اتحاد کر کے سب مل کر نہ مانے تو کیا اتحاد کا فائدہ کیا ہے؟ اتحاد مثبت شکل میں ہونا چاہیے. وہ اپنے پیشوا کی بات کو مانتے ہیں شام والے, بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا, یہ سب نماز جمعہ پڑھی بدھ کے دن, اور آپ اپنے پیشوا کے بعد نہیں مانتے. آپ دیکھیے آپ کے سامنے مثال ہے جس پر شیعہ سنی دونوں متفق ہے, پیغمبر خدا سے بڑھ کر نبی نہیں ہے. جنگ احد میں آپ نے 50 صحابی کو کس پہاڑی کے دامنہ پر, ایک باریک سا راستہ تھا, وہاں پر ان کو رکھا, کہا کہ اگر مسلمان جیت بھی گئے تمہیں نیچے نہیں آنا ہے, یہی پہ بیٹھنا ہے کہیں دشمن اس راستے سے حملہ ور نہ ہو پشت کی طرف. سب پر یہ اتمام حجت کی حکم دیا اور جنگ ہوئی, جنگ میں مسلمان جیت گئے. جلدی کفار بھاگ گئے. خالد بن ولید نے دیکھا کہ بھئی اب اس کے پہلے اب یہ جو 50 آدمی تھے کوہ احد کے دامنے میں, انہوں نے دیکھا سب غنیمت لے رہے سارے مسلمان, تو موقع کو ہاتھ جانے دیے پیغمبر کی مخالفت کی تھوڑے سے مال کے لیے. اس وقت کے مکے سے آنے والے عربوں کے پاس کتنی دولت تھی, مختصر, وہ تھوڑا ڈالر جیب میں ڈال کے آتے تھے, غریب لوگ ہوتے تھے, اتنے پیسے والے نہیں ہوتے تھے, کچھ کپڑے مپڑے وغیرہ ہوتے تھے نا. اب انہی لوگوں کے ساتھ جو مال تھا اسی کو چھیننے کے لیے تما ہے, لالچ ہے, حب دنیا ہے, پیغمبر کے حکم کے خلاف ورزی کر کے آ گئے مال غنیمت لینے کے لیے. خالد بن ولید 200 سپاہیوں کے ساتھ اس طرف سے آیا, اس نے دیکھا کہ ظاہر جو جنگ کے فنون سے آگاہ, وہ جانتے ہیں کہاں پر مؤثر ہوگا, حملہ کیا اس نے وہاں سے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. حضرت حمزہ شہید ہو گئے, پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو گئے, علی 17 بار بعض روایت میں زمین پر گرے اور ذوالفقار اسی میدان میں مولا کو لایا. یہ کس وجہ سے؟ دین حق ہے, ہدف حق ہے, مسلسل وحی ہو رہی پیغمبر پر, اس کے باوجود اپنے امام کے یعنی پیغمبر کے بعد اطاعت جب نہیں کی, متحد بھی تھے صرف اطاعت نہیں کی, اطاعت نہیں کی تو شکست میں, جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے ہے. جنگ بدر میں مشرکین مکہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, یہ مدینہ کے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں, مدینہ والوں کا کام وہی تھا کھیتی باڑی کرنا تھا, اور مکہ والے تاجر تھے, جنگجو تھے, بڑے بہادر, میدان میں آئے اور کہا ہم نہیں, مدینہ والوں کو, مدینہ والے کے کچھ لوگ گئے لڑنے کے لیے, ان کو واپس کر دیا, ہم آپ کے ساتھ لڑتے ہی نہیں ہیں, ہمیں مکے کے جوانوں کو بہادروں کو لڑنے کے لیے بھیج. اب ایسے مغرور تھے وہاں پر مسلمان, بڑے پریشان تھے, لیکن پیغمبر کے ساتھ آہ کیا, یا رسول اللہ اب ہمیں لے کر سمندر میں کود جاؤ, ہم کود جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ, اطاعت محض. تو اس جنگ میں کامیاب ہو گئے اطاعت پیغمبر کی وجہ سے. احد میں امید زیادہ تھی لیکن اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے شکست. یہ اصول ہے. مولا فرماتے شام والے اپنے باطل رہبر کے اطاعت کرتے, آپ اپنے امام برحق کے اطاعت نہیں کرتے ہیں, اور یہ جیتنے اور ہارنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں امانت کے ساتھ کام کرتے, ایمانداری کے ساتھ کام کرتے. ابھی مغرب میں جاپان میں دیکھیے, اب جو بھی ہو سسٹم صحیح ہونے کی وجہ سے ہو, جو بھی ہو, ایمان نسبتاً ایمانداری کے ساتھ کام, وہ ساری چوری ہمارے اموال پر کرتے ہیں. ٹرمپ کہتا ہے سعودی عرب سے کہ ہم سے اچھا خاصا اسلحہ خریدنا ہے تو میں آتا ہوں ورنہ نہیں آتا ہوں, اپنی کمانے کے لیے پورا عالم اسلام کو آپس میں لڑا رہے ہیں, لیکن اپنے ملک میں قانون اتنے مضبوط ہے اتنی زیادہ شرارت نہیں کر سکتے, قانون کو خراب کرنے کی کوشش کر. مثلا امریکہ میں دیکھیں اتنے اسلحہ کے بہتات ہے کہ آئے دن مارا جا رہا ہے نا, کوئی اٹھتا ہے سکول میں فائرنگ کرتا ہے, کوئی اٹھتا ہے کسی مارکیٹ میں فائرنگ کرتا ہے. اب اسلحہ پر پابندی لگانا اسلحہ کے تاجر نہیں مانتے, اپنے عوام پر رحم نہیں کرتے ہیں کیونکہ تاجروں کو خوش رکھنا ہے نا, اس لیے اسمبلی میں ووٹ نہیں پڑتا اس کے حق میں, اصل اس کو پیش نہیں کرتے اس بل کو. آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں مغرب کی, اب اپنے عوام پر رحم نہیں کرتے مال کے لیے تو ہم پر یقیناً رحم نہیں کریں گے. یعنی بہت دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کا قتل خود امریکہ میں ہوتا ہے, وہ بھی اسلحہ کے فراوانی کی وجہ سے. اور اس پر پابندی لگانے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ تاجر طبقہ اجازت نہیں دیتے. تو اس اسمبلی کے اراکین تاجر لوگوں کے پیسوں سے جیتتے ہیں, لیکن جہاں قانون بنا ہو وہاں قانون کی پابندی کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے ملک میں جاپان میں, جاپان میں جب عالمی جنگ ختم ہوئی تو بادشاہ کے محل بنا رہے تھے, وہاں پر شیشے کا کارخانہ نہیں تھا جاپان میں, جنگ کی وجہ سے سب نابود ہو گیا تھا. عالمی جنگ میں شریک تھا نا جاپان, ایٹمی بم بھی وہی پہ گرایا ہے. سب سے پہلے ایٹمی بم گرانے والا امریکہ ہے, ابھی امریکہ سب سے بڑا مدافع ہے ایٹمی بم کا. تو اچھا دنیا عجیب ہے نا, یہ دنیا. تو یہ ایٹمی کیا نام ہے, بادشاہ کے محل کی شیشہ نہیں تھا, انہوں نے شیشہ نہیں لے کے آیا محل کا, اپنے ملک کے کارخانہ بن کر وہاں شیشہ بننے تک کھڑکیوں پر شیشہ نہیں لگوائے. یہ ہے اپنے ملک کے ساتھ امانتداری کے ساتھ پیش آنا, ایمانداری کے ساتھ پیش آنا, تو ملک ترقی کرتا ہے. جب اپنے ملک کے ساتھ خیانت کے ساتھ پیش آئیں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. مولا یہی فرماتے ہیں, شام والے اپنے ملک کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیش آتے, آپ پیش نہیں آتے. مولا پھر فرماتے ہیں, میں اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی برتن دوں, اس برتن کے ایک پکڑ الگ ہوتا تھا قدیم زمانے میں, مجھے خوف ہوتا ہے کہ پکڑ کی چوری ہو جائے گی, اس کے دستے کی چوری ہو جائے گی. اس حد تک لوگ عجیب ہیں. ظاہر وہاں پولیسی سسٹم تھا شام میں, صدام کی حکومت میں بدترین حکومت تھی, لیکن کوئی حکومت کے خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ معمولی سے غلطی کرے تو جان چلی جاتی تھی. تو یہ حالات اس جیتنے کے یہ اصول, تو ان اصولوں سے فائدہ اٹھانا ہے. کامیاب ہونے کے اصول ہمارے سامنے, ہمارے طالب علم کامیاب ہونا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. خلاص کامیابی کے اصول عام طور پر اکثر اصولوں کو لوگ جانتے ہیں, کچھ غور کی ضرورت ہے, تجربہ کی ضرورت ہے, ایک الگ مسئلہ. ایک درود پڑھے محمد آل محمد. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہی پیغام دیا. آپ جانتے ہیں یہ سورہ اتنے اہم ہیں کہ اصحاب پیغمبر جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے, ملاقات کرتے تھے, آخر میں اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ اس سورہ کے سے پیغام لینے کی ہمیشہ ضرورت, ہمیشہ ضرورت ہے. بعض اوقات جب کہتے تم ہمیشہ عزاداری کرتے ہو تو ہمارا ایک جواب یہی ہو, تو قرآن کو دیکھو, حضرت موسیٰ کے, حضرت نوح کے, حضرت آدم کے, حضرت ابراہیم کے داستان کو خدا بارہا دہراتا ہے اور پھر مسلمانوں سے کہتا ہے تم مسلسل پڑھتے جاؤ. جتنا زیادہ دہرائے اتنا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. معرفت کے ساتھ, قدردانی کے ساتھ, فکر کے ساتھ, غور کے ساتھ, ان عزاداریوں کے بھی اہم ہدف ہے. اہل بیت تو خدا کے پاس ہے. ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد تھے, کہتے تھے مولا رونے کے حکم ہے. البتہ رونا فطرت کے مطابق بے شک نہیں ہے, جو غم کربلا میں پیش آیا اس کو صرف سناؤ, ایک ہندو کو بھی سناؤ, اب کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس ساری داستانیں بھی ہیں. انسان کی اس کی فطرت صحیح ہو تو رو پڑے گا. لیکن ایک معرفت کے حوالے سے یہ مشیر فرماتے تھے کہ یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں کہ اگر رونے کا حکم نہ ہوتا تو ہم خوشی مناتے. کیوں؟ خود امام نے فرمایا نا علی اکبر سے, بیٹا آپ کو تو سکون ملا جب علی کے سرانے گئے تو کیا فرمایا, فقد استرحت من ہم الدنیا غم ہے. بیٹا آپ کو تو سکون ملا, آپ کو باپ زندہ ہے, ان تمام مسائل کو برداشت کر رہا. خود امام حسین بھی اہل کوفہ کے ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے حسین جیسی ہستی نہیں دیکھی کہ جس کے عزیز اقارب سب شہید ہو جائے, اور جتنا شہید ہوتے جا رہے تھے اتنا حسین کے چہرہ انور کے نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. نورانیت میں اضافہ ہونا. انسان جب غمگین ہوتا ہے چہرے میں نورانیت نظر نہیں آتی ہے, جب خوش ہو جاتا ہے چہرہ نورانی ہوتا ہے, خوشی کے احساس فرما رہے تھے, قرب خدا کے احساس فرما رہے تھے. یقیناً غم عظیم غم تھا. شہزادہ قاسم سے الوداع کرتے ہوئے غشی طاری ہو گئی, اس میں شک نہیں, لیکن دوسری طرف سے قرب خدا کا احساس تھا. شہزادی زینب شب عاشور تھا, امام نے اپنی تلوار دی تھی ابو ذر غفاری کے غلام کو تاکہ وہ اس کو تیز کرے کل کی جنگ کے لیے, وہ تیز کر رہے تھے. امام نے کچھ اشعار پڑھا, یا دہر اف لک من خلیل وکم لک بالاشراق والمصیل. روزگار, کتنے لوگوں کو تم نے ایک دوسرے سے جدا کیا, کتنے عزیزوں کو ایک دوسرے سے تم نے جدا کیا. اشعار اس طرح سے پڑھا کہ شہزادی زینب کو یہ پیغام ملا کہ حسین اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں. فرماتی ہے, مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نانا کے یادگار, بابا کے یادگار ہیں, آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. غشی طاری ہو گئی زینب پر, برداشت نہ کر سکی. ایسی بہن تھی کہ خدا نے انتظام کیا تھا کہ کربلا میں زینب کے بغیر حسین کا قیام ادھورا رہ جائے گا. پیغام قیام حسینی کو پہنچانے والی ہستی زینب کی ہستی ہے. شب عاشور آپ دیکھتے ہیں یہ بہن کس حد تک حسین کے ساتھ شریک ہے. نافع بن ہلال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام خیموں سے باہر نکلے, میں ڈر گیا کہیں کوئی دشمن امام پر حملہ نہ کرے پس پشت. امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو امام نے فرمایا, نافع کیوں آئے ہو؟ عرض کے, مولا احتیاطاً آیا ہوں, آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. فرمایا, نافع اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ, اپنی جان بچاؤ, جاؤ. امام نے بے عد اٹھایا تھا سب کے گردنوں سے, سب کو اجازت دی تھی, جاؤ اپنی جان بچاؤ. امام کے پائے مبارک پر گر پڑے, مولا مجھے اس سعادت سے محروم نہ فر. نافع روایت کرتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ واپس آیا, امام شہزادی زینب کے خیمے میں چلے گئے. میں نے دیکھا کہ شہزادی امام سے فرما رہے, بھیا حسین اصحاب کو آزمایا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کل آپ کو تنہا چھوڑ کر یہ چلے جائے. کتنی پریشان تھی زینب. حسین نے فرمایا, بہن میں نے بارہا آزمایا ہے, یہ اصحاب اتنے باوفا ہے, جس طرح سے دودھ پیتا بچہ اپنے شیر مادر کا عاشق ہوتا ہے اسی طرح سے یہ شہادت کے مشتاق. نافع نے جب یہ جملہ سنا جلد گیا حبیب ابن مظاہر کے پاس, حبیب دختر پیغمبر پریشان ہے ہماری وفاداری پر, انہیں شک ہے. حبیب نے اصحاب باوفا کو بلایا, سب کو واقعہ بتایا, سب ننگی تلواریں لے کر زینب کے خیمے کے باہر گئے. السلام علیکم ابنۃ رسول اللہ, پیغمبر کی بیٹی ہمارا سلام ہو آپ پر, امام کے حکم کے منتظر ہیں, ورنہ ہم اسی رات کی تاریکی میں دشمن پر حملہور ہو جاتے ہیں. یہ زینب سلام اللہ علیہا. شب عاشور ایک دفعہ آپ گھوم رہی ہے, زینب جیسی ہستی ہے آپ جانتے ہیں, نانا کے روزے میں جب جاتی تھی آپ کے اطراف میں علی حسن حسین ہوتے تھے. اب یہ بہن شب عاشور گھوم رہی اصحاب کے خیمے میں, جوانان بنی ہاشم کے خیمے میں. اصحاب کہہ رہے تھے, کل ہم سے آگے ہم سے پہلے اہل بیت میدان میں نہ جائے. ہم دنیا والوں کو کیا بتا سکتے ہیں کہ اصحاب نے اپنی جان بچائی اہل بیت کی قربانی پہ. اہل بیت فرما رہے تھے, علمدار کی قیادت میں بہادروں جوانوں, کل ہم پہلے اپنی جان حسین پر فدا کریں گے, کہیں دنیا نہ کہے اہل بیت حسینی نے اصحاب کو پہلے میدان بھیجا. اس رائے حق میں آگے بڑھنے کے جذبوں کو دیکھ کر زینب نے سب کو دعا دی. لیکن جب زہر عاشور ہوا, زہر عاشور ہوا, آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ علامہ مجلسی کے درس میں
جب درس دیتے تھے ایک عالم عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی کے درس سے وائز آیا ہے رسم کے مطابق, میں رسم کے مطابق غم حسین سنانے کے لیے, کوئی پردہ ہے, پردہ اٹھتا ہے, کوئی آ کر کہتا ہے شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس پردے کے اندر ہے, وہ کہہ رہی ہے آج اگر مسائل سنانا ہے زینب کی الوداعی کے مسائل سناؤ, حسین کی الوداعی کے مسائل سناؤ, الوداعی کے مسائل کچھ ہی سنایا تھا. وہ پردہ دوبارہ اٹھتا ہے, وہی شخص آ کے کہتا ہے ذاکر بس کرو بس کرو, جناب سیدہ غش کر گئی ہے برداشت نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں ہمارا مقتل کی کتابیں 60 کے قریب سب کے سب ضائع کی گئی, لیکن کربلا کے دن اتنے مصائب آئے ہیں کہ شہزادی زینب کے بارے میں اس عارف نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت زہرا برداشت نہیں کر سکتی, کیسے رقت آمیز مناظر تھے. ایک عرب شاعر کہتا ہے جناب سیدہ کربلا کی طرف تو دیکھیے, آپ کے حسین تنہا ہے, سیدانیہ اطراف میں ہے, ابھی حسین زندہ ہے لیکن مجلس عزا قائم ہو چکی ہے.
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا عند منقلب ينقلبون. اللهم انا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا اعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الاحسان بحق الحسين. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, خدایا عزاداری اور عزاداران کی حفاظت فرما, خدایا ہمارے مجاہدین خصوصاً فلسطین, لبنان, سوریہ, عراق, بحرین, یمن میں اور کشمیر کے مجاہدین کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام, دشمنان مکتب اہل بیت اگر ہدایت کا لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا تکفیری ناصبی, دشمنان مکتب اہل بیت, دشمنان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہوں انہیں نیست و نابود فرما. خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو شفایا عاجل و کامل عطا فرما. خدایا ہمارے اسیروں کو خصوصاً نائجیریا, لبنان, فلسطین, سوریہ, عراق, بحرین, یمن, کشمیر اور خصوصاً پاکستان میں جو بے گناہ اسرا زندانوں میں اسیر ہے, ان کے پتہ بھی نہیں ہے, ان کو خبر بھی نہیں دیا گیا ہے, ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے. دنیا میں قرون وسطیٰ کی طرح کی حکومت ہمارے ملک میں قائم ہے کہ آدمی گرفتار ہو جاتا ہے, بتایا بھی نہیں جاتا ہے, اس کا جرم بھی معلوم نہیں ہے. خدایا اس ملک میں جو اسرا ہے خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. خدایا اس ملک کے حکمرانوں کو, خواص, عوام, علماء سب کو خدایا اگر اغیار کی غلامی چھوڑ کر, کفار کی بندگی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کے لیے توفیق عطا فرما. پورا عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان میں مسلمانوں کو اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مساجد, امام بارگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظم, رہبر معظم انقلاب کی تائید اور مدد فرما. دین کی خدمت کرنے والے, مومنین کی خدمت کرنے والے, ملت کی خدمت کرنے والے, وطن کی خدمت کرنے والے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. آخر میں شہدائے ملت اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.